جل فرجہ تاجیلِ ظہورِ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے بارِ دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. سورہ فاتحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا عبد القاسم محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد و آل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يهتدي فيهتدي لنفسه ومن زل درود بھیجیے گا محمد علیہ. اللهم صل على محمد و آل محمد وجل فرجهم ومن زل فيزل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. تمام حمد و ثنا استاد باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم جو ہم سب کی التماس کو، ہم سب کی التجا کو، ہم سب کی پکار کو بیک وقت سننے والا ہے. خداوند متعال نے ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے عقل دی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں سوچنے کے قابل ہیں. مثلا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جرائم کو چھپانا، گناہوں کو چھپانا آسان کام ہے. اگر یہاں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس
غلطی کا ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انسان جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کی غلطیاں چھپ جاتی. اگر کسی مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی حتیٰ بڑے بڑے جو ڈاکے ڈلتے ہیں بینک کے اندر، بہت بڑی سپر مارکیٹس میں، ان مجرموں کو پکڑنے کے لیے بھی ثبوت فراہم کرنے کے لیے ہر جگہ کیمرا لگا دیا جاتا ہے، تاکہ کیمرے کے ذریعے جب جو کچھ ہو چکا ہے اس کو دہرایا جائے، اس کو ضبط جو کیا ہے، جس کو ریکارڈ کر لیا ہے، ریکارڈ شدہ چیز کو جب ثابت کرنے کے لیے دیکھا جاتا ہے تو چہروں کے ذریعے، ان افراد کے ذریعے جو آئے تھے، کچھ نشانیاں پا کر جرائم کو ثابت کیا جاتا ہے. لیکن جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے، جہاں پر گواہ موجود نہیں ہے، جہاں پر ثبوت نہیں ہے، جرم ثابت نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ثبوت فراہم کرنے کے لیے اور گواہوں کو لانے کے لیے کافی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کہ گواہ بھی سچے ہوں، ثبوت بھی ایسا ہو جس سے جرم ثابت ہو سکے. یہ ہمارا اور آپ کا اس دنیا کا حال ہے، لیکن جب روز آخرت ہوگا، روز محشر ہوگا، تو وہاں پر نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہوگی، نہ گواہوں کی ضرورت ہوگی، بلکہ پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 اور 15 آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ دن ہوگا، یوم الزمناہ کل انسان طائرہ فی عنقہ، یوم کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، یعنی یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر انسان کی گردن میں اس کے نام اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیں گے، یعنی ہم اور آپ سب اپنے نام اعمال کو اپنی گردنوں میں پائیں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہر نفس اپنے لیے خود حساب دے رہا ہوگا، کوئی مکرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کسی جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کسی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کسی گواہ کی کوئی احتیاج نہیں ہوگی، بلکہ پروردگار عالم نام اعمال کو ایسے گردنوں میں ڈال دے گا کہ ہر انسان خود اپنے لیے گواہ بن جائے گا، خود اپنا حساب کتاب پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری کتاب ہے اسے پڑھو. ضروری ہے وہ کتاب رجسٹر ہو، وہ کتاب کچھ ایسی چیز ہو جس کے اندر صفحات ہو، بلکہ نام اعمال کا مطلب یہ کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بہت واضح اور صاف ستھرا ہمارے سامنے ہوگا، اور مکرنے کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں ہوگی. پروردگار عالم اس حد تک ہمارے لیے تمام چیزوں کو عیاں کر دے گا. یہاں کچھ چیزیں مخفی ہو سکتی ہیں، چھپائی جا سکتی ہیں، لیکن قیامت کے دن انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکتا. تو جو انسان عقل مند ہے، جو انسان ہدایت کے راستے پر ہے، جو انسان اللہ کے راستے پر ہے، جو انسان اہل بیت کے راستے پر ہے، وہ اس دن سے ڈرتا ہے جب ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے، لہذا اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے. اس دن سے ڈرتا ہے جب انسان شرمسار ہوں گے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، کہ علی تو ہر ایک کی قبر میں آئیں گے، مسلمان کی قبر میں بھی آئیں گے، مومن کی قبر میں بھی آئیں گے، کافر کی قبر میں بھی آئیں گے، لیکن جو مومن ہوگا جب مولا اس کی قبر میں آئیں گے تو اس کو سکون فراہم ہوگا، اس کو اطمینان فراہم ہوگا. علی ابن ابی طالب کے آنے سے فرشتوں کو جواب دینا سہل ہو جائے گا، علی اس کی مدد کرنے والے ہوں گے. لیکن جب کافر کی قبر میں آئیں گے تو کافر اور منافق علی کے آنے سے خجل ہو جائیں گے، شرمسار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں علی کا ساتھ نہیں دیا تھا، دنیا میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہیں مانا تھا. اس لیے پروردگار عالم سے اس دنیا میں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں جن کی قبروں میں علی ابن ابی طالب کے نور سے نورانیت پیدا ہو، جن کی قبروں میں مولا کائنات کے آنے سے سکون فراہم. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم علی کے راستے کے اوپر چلنے والے ہوں، جب ہم اسی طرح کی زندگی کو اختیار کریں گے جو مولا کائنات تک ہمیں پہنچا سکے. جب ہم صداقت کی زندگی گزاریں گے، اپنے آپ کو جھوٹ اور نفاق سے دور رکھیں گے۔ لیکن اگر کسی نے جھوٹ اور نفاق کی زندگی گزاری تو وہ علی تک نہیں پہنچ سکتا۔ برائے مہربانی مجلس میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے گریز کرے۔ درود بھیجے گا محمد والے بھائی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اگر کوئی شخص آداب نحفل یا ہر اس جگہ کی آداب سے جہاں وہ گیا ہے واقف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مستفید ہو، مستفید کا مطلب ہوتا ہے فیض اٹھانے والا، مستفید کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانے والا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم منفعت کا سودا کریں، فائدہ لے کر جائیں، تو اس جگہ کے آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اکثر میں مجالس میں یہ جملہ بھی کہتی ہوں، بہت مؤدبانہ گزارش ہے، اور اگر کوئی مشکل میں ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کمر درد ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ بات نہیں کہی جاتی، صرف ان لوگوں کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے جو صحت مند جوان ہیں اور علم حاصل کرنے کے لیے فرش ازا پر آتے ہیں، کہ وہ جتنی کمر اور ٹیک چھوڑ کر، یعنی لوگ جو سہارا لے کر بیٹھتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، تکیہ کر کے بیٹھتے ہیں، آرام سے بیٹھتے ہیں، یہ آداب مجلس نہیں ہے۔ جتنا انسان تادیب کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، مثلا ایک ادب مجلس میں بیٹھنے کا طلب علم کا ہے کہ باوضو بیٹھے، اب جو جس طریقے سے آ کر بیٹھے گا اتنا لے کر جائے گا۔ اگر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے، تھوڑی دیر بعد آپ کو اونگ آنا شروع ہو گئی، ذہن انسان کا سو گیا اور بدن کو آرام ملا تو دماغ نے بھی آرام چاہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح سنے گا نہیں، اور جب صحیح سنے گا نہیں تو صحیح بات دل میں نہیں اترے گی۔ اس لیے جس حد تک آپ ہوشیار رہیں گے، جس حد تک، جسے کہتے ہیں کہ ہمیں تنگوش ہونا، یعنی انسان مکمل طور پر سنے، جس حد تک آپ سنیں گی اتنا آپ کو فائدہ ملے گا۔ کچھ باتیں تو انسان اس پر شہزاد سے اپنے ساتھ لے کر جائے اور سال بھر ان کو یاد رکھے تاکہ اس کے وجود میں، اس کے کردار میں تبدیلی پیدا ہو۔ درود بھیجے گا محمد۔
اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج، یا علی یا علی، اللهم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج۔
اور جب بچے آپ کے ساتھ واپس جاتے ہیں گھروں کو، ان سے بھی ضرور سوال کریں انہوں نے مجلس میں کیا سنا۔ کم از کم ایک دو باتیں ایسی ہونی چاہیے جو بچے ہمیں گھر جا کر بتائیں کہ انہوں نے مجلس میں کیا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے کہ وہ آداب مجلس کو سمجھ سکیں، اور کچھ نہ کچھ، ضروری نہیں ہے بچے آپ کو پوری مجلس سنائیں، اگر ایک بات بھی بتا دیتے ہیں بچوں کے لیے اتنا اکتفا کرتا ہے، کہ اگر انہوں نے کوئی حدیث بتا دی، مسائل کا کوئی حصہ بتا دیا، آپ کو کوئی ایک نصیحت بتا دی جو مجلس میں سنی تھی، اتنا بھی کافی۔ تو ملائکہ کائنات ہماری اور آپ کی قبر میں آئیں گے، دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے آنے سے خوشحال اور مسرور کرے، ہم اس گروہ میں سے ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیہ کریمہ اسی مطلب کو آگے بڑھا رہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور سب کچھ دیکھیں گے، اپنے وہ اعمال دیکھیں گے جس راستے پر ہم چل کے آئے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کس راستے سے چل کر آئے، ایک ایک چیز، ایک ایک عمل وہاں سے ہو جائے، اور انسان یہ کہے گا کہ کوئی ایسی بات نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، کوئی چھوٹا بڑا عمل یہاں تو ہم بھول سکتے، لیکن وہاں سب کچھ سامنے آ جائے۔ اس وقت انسان حیران ہوگا کہ اچھا، یہاں تو سب چیزیں موجود ہیں، ریکارڈ شدہ، بالکل ایسے جیسے اگر 15 سال پرانی کوئی مووی آپ کے خاندان میں بنی ہو، کسی گیدرنگ میں بنی ہو، کوئی ایسا اوکیشن ہو جس کے بارے میں آپ سب کچھ بھول چکی ہیں کہ آپ نے فلاں وقت میں کون سے کپڑے پہنے تھے، اور کون کون مہمان آئے تھے، اور کتنے لوگ تھے، اور کیا ہوا تھا، کھانے میں کیا تھا، لیکن جب مووی لگاتی ہیں تو ایک ایک چیز آپ کو یاد آ جاتی ہے، اچھا اس وقت میں ایسی تھی، اور فلاں فلاں آیا تھا، اور یہ ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دوران انسان بھول جاتا ہے لیکن جب 80 سال اس دنیا میں رہنے کے بعد، 70 سال اس دنیا میں رہنے کے بعد انسان اس گھر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوری ویڈیو دہرا دے گا کہ دیکھو یہ کر کے آئے. اب وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے سامنے قبر کے اندر محشر میں جن کے ساتھ ہم نے جو غلطیاں کی تھیں وہ آئے، لیکن ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کہ وہ آئے، بلکہ وہاں حساب کتاب پکا ہونے والا. بس اس حساب اور کتاب کے لیے انسان یہاں پر خوف زدہ ہو کہ اگر ہم نے یہاں کوئی بھی غلطی کی ہے وہاں نہیں چھپنے والی. اس لیے ہم دعاؤں میں بار بار اس عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں. دیکھیں عقیدہ کتنا اہمیت رکھتا ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے حساب کتاب ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کچھ چھپنے والا نہیں ہے. یہ عقیدہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ہمیں یہاں پر اس بات کا یقین ہو جائے تو ہم کبھی بھی راہ ہدایت سے بھٹکے نہیں، کبھی بھی ہم غلط کام نہیں کریں. کوئی بھی عقیدہ اگر ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے فوراً ہمارے عمل میں اس عقیدے کا اظہار ہو جاتا ہے. ایک جگہ کوئی ایک عورت یہ کوشش کرے کہ میں پردہ نہ کروں، کیونکہ یہاں تو کوئی ایسا فرد ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھا اور کہے کہ عورت پردہ نہیں کرتی، شادی کی بہتل ہے، جو لوگ مجھے با پردہ سمجھتے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ کے دیکھنے کا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، ریکارڈ ہو جائے گی، کیا وہ وہاں پر بے پردگی کرے گی؟ اگر دل چاہ بھی رہا ہوگا تو پتا ہے کہ گناہ ہے، دل کی مخالفت کرنی ہے، دل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ دیکھنے والا. اب اگر یہ حساب کتاب کا یقین ہو جائے اور کل آنے والی قیامت کا یقین ہو جائے تو پھر ہمارے مسائل آسان ہو جائے، ہم اور آپ راہ راست پر آ جائیں. فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہدایت پاتا ہے، جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیت کریمہ، من یہتدی من اہتدا فیہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت حاصل کی بس اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت حاصل، اس کا فائدہ اس کو خود کو ہوگا. اگر کوئی بچہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس سے ہی ہوتا ہے. اگر کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہے وہی منظم ہوگا، وہی اپنی نمازوں کو بہتر کرے گا، ثواب بھی اس کو ہی ملے گا. اگر کوئی عورت اپنے گھر کو سنوار رہی ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا کرتی ہے، اس کام کا اس کو ہی فائدہ ہونا ہے. لیکن اگر کوئی عورت اپنے گھر کو گندا رکھتی ہے تو گھر کی گندگی کا نقصان اس کو اور اس کے بچوں کو ہی ہونا ہے. بچے بیمار ہو جائیں گے، بچوں کو جب بیماری آئے گی تو اس کے اوپر زیادہ بوجھ آئے گا. لہذا ہمارا آپ جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں ان کا فائدہ ہمیں ہی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے بس اگر کسی نے راہ راست کو اختیار کیا، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والا، اہل بیت کو کچھ فائدہ نہیں پہنچانے والا، ہمارے کاموں کی خدا اور اس کے رسول اور آئمہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا فائدہ ہم خود حاصل کر رہے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے عزاداری کے لیے اور اس کا احسان دوسروں کے اوپر جتائے. اگر ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا اور احسان دوسروں کے اوپر کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ کام ضائع ہو گیا، کیونکہ ہم نے جو کام کیا تھا وہ اپنے لیے کیا تھا. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم نے یہاں پر جتا دیا تو وہ کام ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ نیت ہماری قربتاً اللہ نہیں تھی، اللہ کی خاطر ہم نے وہ کام انجام نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ ایک پہلا اصل بتانے کے بعد کہتا ہے، اور جس نے گمراہی کے راستے کو اختیار، من ضل فیضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا غلط راستے پر چلا گیا بس اس کی برائی اور اس کی گمراہی کا اس کو خود کو نقصان. جو غلط کام کر رہا ہے، جو گمراہی کے راستے پر ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، سب سے زیادہ نقصان اس کو خود ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا. حتیٰ اگر کوئی دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے. میں خود غلط راستے پر ہوں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی غلط راستے پر لے کر چلوں، یہ میرا اپنا ایک گناہ ہے کہ میں نے خود تو غلط کیا، دوسروں کو بھی بہکایا کہ وہ بھی غلط کام کریں، یہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے اور میرے ہی سر آئے گا، اس کے حصے میں بھی گناہ لکھا جائے گا جو غلط راستے پہ میرے ساتھ آ گیا، اور میرے حصے میں علیحدہ میرا گناہ لکھا جائے گا. اس لیے پروردگار عالم کہہ رہے کہ ہوشیار رہو اس دنیا میں کہ اگر تم نے صحیح کام کیے تمہارے اپنے نفع میں ہے، غلط کام کیے تمہارے اپنے نقصان میں ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے بچوں کو اگر کوئی نصیحت کرتے بچے سمجھنے لگتے ہیں شاید اماں کو کوئی اس میں فائدہ ہے، اچھا اگر میں نماز پڑھوں گا تو پھر آپ یہ کریے گا، اچھا میں روزہ رکھوں گا تو پھر آپ مجھے فلاں چیز دلائیے گا۔ بے شک بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اچھے کاموں کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں انعام و کرام کی خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے کہ اگر تم سلام میں پہل کرو گے تو 70 میں سے صرف ایک ثواب اس کا ہوگا جس نے جواب دیا ہے، باقی تمہارا ثواب۔ یعنی پروردگار عالم ہر نیکی میں ہمیں ثواب بتا رہا ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا اجر ملے گا، اس کے تحائف ملیں گے، لیکن در حقیقت جو بندہ اچھا کام کرتا ہے فائدہ اس کو خود کو ہونا ہے، احسان کسی کے اوپر نہیں کر رہا، اور اگر احسان کر دیا تو نیک عمل ضائع ہو گیا۔ اس لیے نیک کام کرتے میں انسان کو خوشی محسوس ہونی چاہیے اور بوجھ محسوس نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کی خاطر نہیں ہونے چاہیے، اللہ کی خاطر ہونے چاہیے، اور اطمینان ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے لوگ مانے یا نہ مانے۔ لوگوں کا ماننا اہمیت نہیں رکھتا۔ کوئی بہو دن بھر گھر میں کام کرتی اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اور کوئی بیوی دن بھر اپنی زندگی اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے مصروف عمل ہے، اب چاہے کوئی در ادھر والے مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کا حساب کر رہا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کی ایک چیز بھی اٹھا کر ادھر ادھر کرتی ہے، دیکھیے وہ کام جو عورتیں گھروں میں کرتی ہیں ان کی بڑی اہمیت، اللہ تعالیٰ اس کی جزا بھی دیتا ہے۔ یہ کرسی بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھی، پروردگار عالم اس کا بھی حساب کرتا ہے، خدا حساب کرنے والا ہے۔ جب اللہ حساب کرنے والا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنے کاموں کو ضائع نہ ہونے دے کہ فلاں نے یوں کیا اس لیے اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ راست پر باقی رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کو اس دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، ہر شخص اپنے نام اعمال کا خود جواب دینے والا ہوگا۔ یہ اس جگہ پر ہے جہاں لوگ غلطی کرتے ہیں دوسروں کے کہنے سے، جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے فلاں نے کہا تھا، میری اماں نے کہا تھا، میرے شوہر نے کہا تھا۔ مرد حضرات غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، میری بیوی نے کہا تھا۔ اسی طرح سے کسی اجتماع میں لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے کہا تھا۔ اگر انسان دوسروں کے سر پر رکھتے ہوئے غلطیاں کرتا چلا جائے، مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی نے کسی بیٹی نے اپنی ماں کے کہنے سے حجاب نہیں کیا، تو کیا کل قبر کے اندر اور حساب کے وقت اس کی ماں آ کر اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتی ہے کہ پروردگار تو اس کو معاف کر دے، میں نے اس کو کہا تھا کہ تو پردہ نہ کر؟ مانی آئے گی کہنے کے لیے کہ میری بیٹی کو پروردگار تو بخش دے، میں نے اس کو پردہ نہیں کرنے دیا؟ بلکہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، جب انسان عاقل ہے، اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، تب حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہر شخص سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، کس راستے پر چل کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، تم نے آگے کیا بھیجا، تمہارے نام اعمال میں کیا ہے؟ ہم اور آپ اس دن اس بات کے جواب دے ہوں گے کہ ہم کیا لے کر آئے۔ اس لیے کوئی ایک نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے فلاں کام اس کی وجہ سے کیا تھا، فلاں غلط کام اس شخص کی وجہ سے کیا تھا۔ مگر یہ کہ انسان بہت مجبور اور مصلحت کوئی بہت بڑی ہو، لیکن دین کو چھوڑنا، ہدایت کے راستے کو چھوڑنا، یہ کہہ کر کہ میرے ماں باپ اور میرا شوہر اور میرے رشتہ دار ایسے نہیں کرتے۔ لوگ بہت سارے اچھے کام صرف دوسروں کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں کیونکہ باقی لوگ ایسے نہیں کر رہے اس لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ یہ عذر غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، یہ تیسرا نقطہ۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ اللہ کا یہ اصل ہے کہ وہ کسی کے اوپر عذاب نہیں کرتا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی رسول نہ بھیجتے، کوئی پیغام نہ بھیجتے، کوئی ہدایت کا ذریعہ نہ بھیجتے۔ جب اللہ لوگوں کے اوپر حجت تمام کر دیتا ہے، جب اللہ کے رسول نے آ کر ہدایت کا راستہ بتا دیا، امام نے آ کر ہدایت کا راستہ بتا دیا، معصومین نے آ کر بتا دیا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، غلط کام کیا ہے، تو اب حجتیں تمام ہو گئی. اب جب حجتیں تمام ہو گئی، ہم نے غلط کام پھر بھی کیے، اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا. پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے لکل قوم حال، حتیٰ آئمہ کے بعد اگر امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم. تو امام کی غیبت میں ان کے نمائندے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. ہر قوم کے درمیان کوئی نہ کوئی مصلح اور ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، کہ اگر امام زمانہ خود نہیں ہے تو مراجع تقلید ہیں، علماء ہیں، وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اچھا راستہ بتاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو عمل کر کے دکھاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ چلے تو راہ ہدایت کو پا سکتے ہیں. اور اگر ان کے پیچھے نہ چلے، کسی عامل کے پیچھے چلے، کسی ٹوٹکے کرنے والے کے پیچھے چلے اور گمراہوں کے پیچھے چلے جن کی اپنی عملی زندگی میں کچھ نہیں ہے، تو پروردگار عالم ایسی قوم کو گمراہ کر دے گا. کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گمراہی کا راستہ دکھاتے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو امام کو مانتا ہوں لیکن عملی زندگی میں ان گمراہوں کے پیچھے چل رہا ہوں، ہر بات عامل سے پوچھتا ہوں، ہر بات اس شخص سے پوچھتا ہوں جو غلط راستے بتاتا ہے. بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ کچھ لوگ قبلے کی روح ہونے کے بجائے قبلے کے پشت پر بھی نماز پڑھوا رہے ہیں. کچھ ایسی بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی، بغیر چادر کے سرب رہنا رات کے وقت میں چھت پر جا کر نماز پڑھو، یہ وہ چیزیں ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں، دین کے نام پر ہو رہے اور لوگ سمجھتے ہیں اس سے کچھ ہو جائے گا، جبکہ ہم نے اہل بیت کو، آئمہ کو، مراجعین کو، ان لوگوں کو جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، جو دین کو جاننے والے ہیں، چھوڑ کر ان سب چیزوں کے پیچھے جانا شروع کر دیا. اگر کوئی ان سب چیزوں کے پیچھے چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے گمراہی کے راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچے راستے پر چلنے کی توفیق دے. درود بھیجے گا محمد علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. اہل بیت کا راستہ ان کے اصحاب نے سخت وقت میں طے کیا. ابھی اللہ کا شکر ہے اس فرش اعضا پر بیٹھ کر ذکر علی کرنا، علی کا نام لینا وہ مشکل کام نہیں، اس فرش کے اوپر بیٹھ کر علی کے دشمنوں کو لعنت بھیجنا اتنا مشکل کام نہیں، کوئی آ کر میری زبان نہیں کاٹے گا. مجھے پتا ہے اگر میں عمومی طور پر بھی جا کر علی بن ابی طالب کے دشمنوں کے اوپر لعنت بھیجوں تو کوئی مجھے گرفتار نہیں کرے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنی آزادی سے، مولا کائنات کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر لعنت بھی بھیجتے ہیں، ذکر امام حسین کرتے. لیکن جس دور میں مولا کائنات کے ساتھیوں نے ذکر علی کیا وہ دور سخت دور. آج ایک صحابی کا ذکر کروں گی جن کی زندگی میں محبت علی ابن ابی طالب اتنی زیادہ کہ علی ابن ابی طالب ان کی محبت کا اقرار کر رہے ہیں. ہم محبت کے دعوے دار ہیں، جو دعا کرتے ہیں پروردگار مولا کائنات بھی کہیں کہ میرا محب تھا، علی بھی روز محشر کہیں کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا تھا، امام زمانہ بھی کہے یہ میرا منتظر تھا، جناب سیدہ بھی کہے کہ میری کنیز تھی. اگر انہوں نے مان لیا تب تو ہمارا یہ دعویٰ سچا ہو جائے گا، لیکن اگر نعوذ باللہ میں دھتکار دیا گیا تو ہمارا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا. اس لیے زندگی بھر یہ آرزو کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار علی کے شیعوں میں ہمیں قرار دے، علی کے چاہنے والوں میں ہمیں قرار دے. حبدار علی ہے حارث ابن عبداللہ حمدانی. مولا کائنات کی بہت سے اصحاب کا تذکرہ ہم اور آپ کم سنتے. حارث ابن عبداللہ حمدانی ایک رات مولا کے پاس آئے. حضرت علی نے کہا حارث تمہیں کون سی چیز اس رات کے وقت میں میرے پاس لے کر آئی؟ حارث نے کہا مولا آپ کی محبت، محبت علی میں رات کو اٹھ کر آ رہے. علی ابن ابی طالب نے اس وقت خوشخبری سنائی. مولا نے کہا حارث جان لو اگر کوئی واقعی ہماری محبت سے سرشار ہے، سچے دل سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو یقین کر لے کہ ہم اس کی قبر میں ضرور آئیں گے. جب ہم آئیں گے تو اس کے مراحل قبر کو، منازل کو، اس کے حساب کتاب کو، اس کے صراط کے منازل کو، اس کے محشر کے منازل کو آسان کر دے. ہر چیز آسان ہو جائے گی اگر علی ہمارے ساتھ آ جائے. کہ وہاں کی بات ہے، یہاں پر بھی آسان ہو جائے گی. ہمیں یقین ہے کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو مولا کائنات مدد کرتے ہیں. جب ہم یا علی ادرکنی کہتے ہیں تو مولا کائنات مدد کے لیے آ جاتے ہیں. کیونکہ اگر ہم علی کے راستے پر چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور اس دن علی نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے ماننے والے ہیں، تو وہاں کی بھی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. بس امام نے کہا حارث، ہم ہر مومن کی قبر میں بھی جاتے ہیں اور ہر منافق اور کافر کی بھی قبر میں جاتے ہیں. لیکن جب منافق اور کافر کی قبر میں جاتے ہیں تو وہ شرمسار اور خجل ہو جاتا ہے. اگر نفاق اور کفر لے کر جائے گا تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر پشیمان ہوگا، شرمائے گا، اور شرم سے خجالت اس کے پسینے بہنا شروع ہو جائیں گے. علی کے آنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ علی کے آنے سے جیسے علی کے دشمن لرز جاتے تھے اور علی کے دشمن پیچھے ہٹ جاتے تھے، اسی طرح سے نگر نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، کفر ہے، نفاق ہے، تو دشمنان علی خوف زدہ ہو جائیں گے. پس حضرت نے امام، یہ حارث ابن حمدانی کا ایک اور واقعہ، ان کی معرفت بھی ہمیں ہونی چاہیے، ان کا نام کم سنا جاتا. اہل بیت کے حکمدار ان کی نشانیوں کو حفاظت سے رکھتے ہیں. تبرک آپ کے پاس آتا ہے اگر خاک شفا میں آپ نے حفاظت سے رکھا، ہر جگہ نہیں رکھتے، کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہے، اور جب وقت ہو تو اس پہ استفادہ کیا جا سکتا. تبرکات کیا احترام. حارث کہتے ہیں ایک مرتبہ میدان نخیلہ میں حضرت خضر، وہ مشہور نبی جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آج تک وہ حیات ہے، امام زمانہ کے ساتھ ہے، درود بھیجے گا
محمد و آل محمد فجل فرجہ.
اور ہر امام کا ساتھ دینے والے حضرت خضر علیہ السلام، اللہ نے ان کو طول عمر دی اور امام کے ساتھ بھی لوگوں نے ان کی زیارت کی، ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ لوگ انہیں دیکھتے. حضرت حارث حمدانی کہتے ہیں کہ حضرت خضر اور امیر المومنین کے لیے اللہ نے جنت سے ایک کھجوروں کا ٹوکرا اتارا. جنتی کھجور، بہشتی کھجور حضرت امیر المومنین اور حضرت خضر کے لیے زمین پر آئی، ان دونوں نے کھائی. حضرت خضر نے اس کی گٹلیاں ادھر ادھر پھینک دی، لیکن امیر المومنین اس کی گٹلیاں جمع کرتے رہے. حارث حمدانی نے ان گٹلیوں کو امیر المومنین سے لے لیا، مولا سے لے کر جگہ جگہ ان گٹلیوں کو بو دیا، اور اس کے بعد مسلسل اس کو پانی دیتے رہے، تاکہ ایک دن آئے جب یہ درخت تناور ہو کے کھجوریں دینے لگے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ بہشتی کھجوریں تھیں جن کا ذائقہ، جن کی خوشبو، جن کی تاثیر ہی کچھ اور تھی. اہل بیت کے طرز خوراک، ان طرز طعام ہم سے بہت مختلف تھے. جب ہم سیرت کے اوپر چلنا چاہتے، راستے پر چلنا چاہتے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں کھا کر انسان کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے. کھجور رسول اللہ کی پسندیدہ خوراک اور جس کے بے انتہا فوائد ہیں. اگر کوئی جنگ پر جا رہا ہوتا ہے تو فوجیوں کو صرف اگر کھجور ہی دے دی جائے اور ان کو کچھ میسر نہ آئے تو وہ زندہ رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے صحت و سلامتی کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں. اس کھجور کے روحانی بھی فوائد ہیں. جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس میں روحانی فوائد بھی ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی حاملہ عورت کھجور کھائے تو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ حلیم و تبا ہوگا. ہماری سوسائٹی میں جو روحانی قدریں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک ضبط نفس ہے، بردباری نہیں ہے، لوگوں کے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے، ہر چیز میں جلد بازی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے فوراً اس کا نتیجہ نکل آئے، جلدی سے ہم ہر کام کو دیکھ لیں. لیکن اگر انسان متحمل مزاج ہو تو ذرا دیر رکتا ہے، بردباری کے ساتھ، حلیم التوا کے ساتھ کچھ چیزوں کو برداشت کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے اور صحیح روش سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری برائیاں انسان کی انسان کی خاطر تھوڑی دیر رکنا چاہیے. محمد والے محمد صلوات
محمد والے محمد بجل کر جہوں کربلا 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 اللہ اکبر اللہ اکبر
بخاری سے حمدانی جنہوں نے ان کھجوروں کو بویا تھا اور انتظار کیا تھا کہ وہ تناور درخت بنے, کیونکہ یہ کھجوروں کی گٹھلیاں وہ تھیں جو جسے وہ تبرک سمجھتے تھے, جنت تبرک اور امیر المومنین کی کھائی ہوئی گٹھلیاں. پروردگار عالم نے انہیں ثمرہ نصیب کیا اور وہ دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ہوئے. ایسے بہت سارے کام ہوتے جنہیں انسان اگر انجام دیتا ہے اللہ کی خاطر تو اس کا نتیجہ اسے ضرور ملتا ہے. ایک دن انہی کے گھر پر امیر المومنین مہمان بنے. مولا کائنات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
مولا کائنات کو جب دعوت دی حارث نے تو امیر المومنین نے ایک شرط رکھی, دیکھو حارث تکلف نہ کرنا. تکلف وہ لفظ ہے جو دوستوں کے درمیان اور خوبداروں کے درمیان نہیں ہوتا, یعنی کوئی مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا, اور ایسا مہمان ہمیشہ رحمت کا سبب ہوتا ہے. اگر آپس میں انسان ان چیزوں کو ختم کر دے جو دنیا میں بہت ساری جگہوں پر رائج ہیں, امیر المومنین کی سیرت مہمانی کی یہ نہیں ہے. امیر المومنین کی سیرت یہ نہیں ہے کہ کہیں پر جائے نعوذ باللہ تو اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے. اور امام نے شرط رکھی کہ تکلف نہیں کرنا, اور تکلف کی امام نے تشریح بھی کی کہ تکلف یعنی وہ چیز جو گھر میں موجود نہیں ہے اس کی فراہمی کے لیے انسان تب و دو کرے, جو تمہارے گھر میں ہو وہ کھلا دینا. حارث امام کی شرط کو قبول کرتے ہیں, امیر المومنین کو دعوت دی, امیر المومنین گھر پر آ گئے. روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے حارث کے گھر میں اور چند درہم ان کے پاس تھے. پھر گئے امیر المومنین سے, مولا سے اجازت لیتے ہیں کہ مولا اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس کچھ درہم ہے, باہر سے جا کر کچھ خرید کر لو. مولا نے کہا کہ اگر تمہارے پاس موجود ہے جو گھر میں ہے اس میں تکلف نہیں, تم باہر سے جا کر لا سکتے ہو, لیکن قرضے لینا اور دوسروں کے اوپر بوجھ ڈالنا اور نمود و نمائش کرنا, یہاں تک کہ نعوذ باللہ عزاداری کی خاطر لوگ, جب مولا کائنات اپنی حیات میں پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس طرح سے تو عام دے, تو کیا علی ابن ابی طالب یا امام زمانہ پسند کریں گے کہ عزاداری کی خاطر لوگ اپنے آپ کو بوجھ تلے کر دیں, یا عزاداری میں تبرک بانٹنا اتنا مشکل کام ہو جائے کہ غریب آدمی مجلس کرتے ہوئے شرمائے؟ یا اکثر غریب لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تو فرش ادا بچھانے کے قابل نہیں کیونکہ ہم بریانی نہیں کھلا سکتے، ہم اچھا تبرک نہیں بانٹ سکتے. یا وہ لوگ جو امرا ہیں وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے میں، کیونکہ وہ اچھے تبرکات بانٹتے ہیں ان کے نام زیادہ بلند ہو جائیں. کہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر رکھواتے ہیں، کرواتے ہیں، اچھا تبرک بانٹتے. تبرک عزاداری میں معیار نہیں ہے، بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں معیار ذکر حسینی ہونا چاہیے. پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے یہ معیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوص کتنا ہے یہ معیار ہے عزاداری سید الشہداء کا. جہاں خلوص زیادہ ہے وہاں پر بیوی مجلس کو قبول کرتی، جہاں پر ریاکاری نہیں ہے، جہاں پر سچائی اور صداقت ہے، نفاق نہیں ہے، نمود و نمائش نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے، وہ مجلس زیادہ بہتر. امیر المومنین پسند نہیں کرتے کہ ہمارا آپ سات محرم سے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، جیسا کہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ سات محرم کے بعد سے فرش عزا خالی ہو جاتے ہیں. ہر عورت اپنے گھر میں نیاز پکانے میں مصروف ہوتی ہے. ہر سال اس بات کو میں ضرور کہتی ہوں کہ ذہن میں رکھیے کہ تبرک اور نیاز کا کیا تصور، یا زداروں کی خدمت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ. کہ اگر آج آپ مجلس میں مصروف ہیں، چند لوگ ہیں جو تبرک بانٹ رہے ہیں، اور اس تبرک کے وسیلے سے آپ کو کھانا پکانے کی اور کھانے کے لیے سودا لانے کی فکر نہیں ہوتی، جس میں سادگی بھی ہونی چاہیے. عام طور پر وہ کھانے جو سال بھر نہیں کھاتے لوگ محرم کے ایام میں کھا رہے ہیں، اور ایام عزا کے بعد لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں، یہ صحت و سلامتی کے لیے اچھی بات نہیں. بس ایام عزا میں تبرک اچھی چیز ہے. یہاں سے جا کر تحریک مت کیجیے گا کہ تبرکات کے خلاف بات کر. تبرک متبرک ہے لیکن لمٹ میں رہتے ہوئے. ہر چیز اگر اسراف بن جاتی ہے، ضائع ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں اسراف ہوتا ہے، تبرک ضائع ہوتا ہے، یہ غلط ہے. اور اسی طرح سے اگر تبرک نظر و نیاز حاضریاں سبب بنے کہ لوگ اس دن مجلس نہ سنیں، بیٹھ کر لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں اور قصے کہانیاں سنا رہے ہوں اور خاندان والے جمع ہو رہے ہوں اور غم کی فضا نہ ہو، یہ اور بری بات ہے. نیاز سبب نہ بنے. اللہ تعالی ہمیں عزاداری سید الشہداء کو ویسے برپا کرنے کی توفیق دے جو بی بی سیدہ اور ان کی آل کے لیے خوشنودی کا سبب بنے. خواتین گرامی، ہماری بیویوں نے اس فرش عزا کے اوپر اس وقت تک سادہ کھانا کھایا ہے جب تک کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لیا گیا، اور وہ غذا کھائی ہے جس سے آنسوؤں میں زیادتی ہو. پانچ سال تک اہل بیت کا گھرانہ سادہ غذا کھاتا تھا. اگر کوئی یہ سوچ کر کہ انہوں نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، غم زدہ بیویاں ہیں جو گھر میں اچھا کھانا نہیں پکا رہے، کوئی بور کا بریان بھیج دیتا تھا تو اہل بیت کی بیویاں واپس کر دیتی کہ یہ ہمارے کھانے نہیں ہے، ہم غم کی حالت میں. پانچ سال تک گوشت کو اپنے دہن پہ نہیں رکھا، اور مسور کی دال خاص طور پر اس لیے کھائی گئی کہ ہم گریا کرنے میں اپنے آنسوؤں کو زیادہ بڑھا سکیں. کیونکہ مسور کی دال میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسان کو رولاتی بھی ہے، روتے بدن کا پانی خرچ ہوتا ہے، اور اس سے معنویت بھی بڑھتی ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، روحانیت اور معنویت میں اضافہ ہوتا ہے. پروردگار عالم نے ان کو نمونہ عمل بنایا، انہوں نے گریا کیا. تو آنسو جو ہم اور آپ بہا رہے ہیں اس کی بہت قدر ہے، کیونکہ غم حسین میں رونا فضیلت رکھتا ہے، اور اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ جناب سیدہ کو رسول اللہ نے خوشخبری سنائی تھی، اس وقت سنائی تھی جب امام حسین بچے ہیں، ابھی حسین جوان نہیں ہوئے، ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا. امام حسین کے غم میں رونے والوں کے لیے بشارت دے رہے رسول اللہ، فاطمہ جو آنکھیں تمہارے بیٹے کے غم میں رونیں گی، اس دن جو قیامت کا دن ہوگا جب آنکھیں شرمسار ہوں گی، چہرے ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے، آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، وہ آنکھیں جو غم حسین میں روئیں گی کبھی نادم نہیں. وہ چہرے جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے روز محشر سیاہ ہو جائیں گے، شرمسار ہوں گے، محزون ہوں گے، وہ چہرے جو امام حسین کے غم میں محزون ہوں گے قیامت کے دن شاد اور خندہ ہوں گے. عزاداروں بس دعا کریں پرچی ادا کر، کیا جناب سیدہ ہمارے آنسوؤں میں وہ طاقت پیدا کر دے کہ آپ کی رومال کی زینت بن سکے. بی بی ہمارے پرسے کو قبول کیجیے گا. عزاداروں آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کربلا میں وہ فرد ہے جس کو ایک رات میں ہدایت کا راستہ نظر آیا. حر کے اندر کون سی ایسی خاصیت تھی؟ حر کو جناب سیدہ کی معرفت تھی، بیوی کی معرفت رکھتے تھے کہ جب حر نے امام حسین کو راستے میں روکا تھا تو امام علی مقام نے حر سے کہا تھا، حر میرا راستہ چھوڑ دو، یا مجھے آگے جانے دو یا مجھے مدینہ واپس لوٹے. حر نے کہا تھا، اے حسین ابن علی، مجھے حکم ملا ہے عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے کہ آپ کو راستے میں ہی روک لوں، مجھے اجازت نہیں ہے کہ آپ کو یہاں سے ہلنے دوں. عزاداران امام، اس وقت امام نے ایک جملہ حر سے کہا تھا، حر تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے. یہ عربوں کے درمیان تہذیبی جملہ ہے. حر بھی ایک دلیر اور شجاع انسان ہے، امام سے کہتے ہیں، جانتا ہوں آپ کی مادر گرامی سے زیادہ اس کائنات میں کوئی عظیم عورت نہیں، میں آپ کی ماں کی مرتبے سے واقف ہوں. خدا کی قسم اگر یہ جملہ کوئی اور مجھے کہتا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا. عزادار حر معرفت ہے جناب سیدہ رکھتے ہیں. پر شب عاشور آ گئی، وہ رات جہل بیت کے گھرانے کی آخری رات تھی، جو سچے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آخری رات تھی. حر نے فیصلہ کر لیا کہ حسین کا ساتھ دیں گے. تاریخ کہتی ہے کہ وہ پوری رات حر ٹہلتے ہوئے بسر کرتے ہیں، چہرے کے اوپر پسینے ہیں، دل مضطرب ہے. کسی نے سوال کیا، تم تو بہت اور شجاع انسان ہو، کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ کہتا ہے، میں ہی سبب بنا ہوں کہ آج خیموں سے علیحدہ چلتے کی صدایں بلند ہو رہی. خدا کی قسم اس گناہ کا ذمہ دار میں ہوں. اگر میں نے حسین کو نہ روکا ہوتا تو آج حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے، آج حسین پر یہ مصیبت نہ آتی. کل اگر حسین شہید ہو جائیں گے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں چاہتا ہوں آج رات اپنی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر لوں. کل صبح یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. عزادار حر کو یقین ہے کہ حسین کا ساتھ دیں گے تو جنت میں رہیں. فیصلہ کر لیا کہ مولا کی طرف آئیں گے. ہمارا سلام ہو اس کریم ابن کریم پر کہ جب حر امام کے لشکر میں آئے تو امام حسین نے ایک دفعہ جملہ نہیں کہا، اور تمہیں تو تھے جس نے ہمارا راستہ روکا، بلکہ امام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. اور نے کہا، مولا کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ عزادار امام خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہاں تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا، رب نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے بھی تمہیں بخش دیا. لیکن امام کو اگر پچھتاوا ہے تو صرف اس بات کا کہ مہمان جب لشکر میں شامل ہوا تو حسین کے خیمے میں پلانے کے لیے پانی بھی نہیں، مہمان نوازی کے لیے امام کے پاس کچھ نہیں تھا. عزادار ہمارا سلام ہو اس حر ابن یزید رہائی پر جس نے امام سے کہا، مولا میں چاہتا ہوں آپ کے لشکر کا پہلا شہید کہلاؤں، میں نے ہی آپ کو روکا ہے، چاہتا ہوں جنگ میں تقدم کروں. امام حسین نے حر کو اجازت دی، لیکن اس سے پہلے ان کے بیٹے علی ابن حر میدان جنگ میں آئے. عزاداروں بس مختصر کروں گی کہ جب علی ابن حر کی شہادت ہوئی اور علی ابن حر زین فرس سے زمین پر آئے تو اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا. جب مدد کے لیے صدا دی تو جہاں حر اپنے بیٹے کے جنازے پر جا رہے وہاں امام حسین بھی آگے بڑھ رہے. روایت میں لکھا ہے کہ مولا حسین حر سے پہلے بیٹے کے بچے کا جنازہ اٹھانا چاہا، بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے کا لاشا، امام علی مقام گھوڑ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ان سے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اور میں تمہارے بیٹے کے جنازے کو اٹھاؤں گا، ہمارا سلام ہو اس مظلوم امام پر جس نے تمام شہداء کے جنازوں کو اٹھایا اور شہید کے سر کو اپنی گود میں رکھا، جب ہر شہید ہوئے تو امام نے ہر کا جنازہ بھی اپنی گود میں رکھا، روایت میں لکھا ہے ہر کے پیشانی پر ایک زخم تھا جس سے خون کا فوارہ روا تھا اور وہ خون رک نہیں رہا تھا کہ امام حسین کے پاس بعض روایات میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس جناب سیدہ کا ایک رومال تھا جو تبرک فاطمہ زہرا تھا، ان کی پہچانی پر وہ رومال باندھا گیا، خون رک گیا، عزاداروں اس رومال کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے ان کی قبر کو کھودا اور سالوں بعد بھی جب رومال کو اتارا گیا تو تازہ خون کا فوارا نکلا، ہمارا سلام ہو اس شہید کربلا پر جس کو جبرائیل امین اور فرشتوں نے بھی کربلا کے شہیدوں میں شمار کیا، خدا آپ کو زیارت نصیب کرے کربلا کی، لیکن جن لوگوں نے کربلا کی زیارت کی ہے وہ اچھی طرح سے واقف ہے کہ ان کی قبر کربلا کی شہادت سے بہت دور ہے، کیونکہ لشکر آدھا میں جو ہر کے فوج کے ساتھی تھے، جو ہر کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے آ کر ہر کے جنازے کو اٹھا لیا تھا کہ ہم اسے اپنے قبرستان میں دفن کریں گے، انہیں علیحدہ دفن کریں گے، کہ جہاں تک زمین کربلا تھی اس کے بعد ہر کا جنازہ باہر نہیں لے جا سکتی، آج بھی ہر کا جنازہ زمین کربلا پر ہی دفن ہے، شہداء سے دور ہے لیکن زمین کربلا پر دفن ہوئے، عزاداروں پرسہ دیجیے اس ہر کا جس کو امام حسین نے کہا اور تم آزاد تھے، تم آزاد پیدا ہوئے تھے، آزاد اس دنیا سے گئے ہو، کیا امام سواد سے پرسے دیتے آپ کو اصحاب کربلا کو خوشی سے سر ابن یزید رہا عالم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله پروردگارا ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، خداوند ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عذاب کے تصدق بخش دے، بارے لہا بحق محمد و آل محمد یہ تمیل و منادین کی خدمات میں مصروف ہیں، خدا ان کی توفقات میں اضافہ فرما، پروردگارا جس طرح سے جناب خر نے اپنی اولاد کو امام حسین پر قربان کر دی، پروردگارا جس طرح امام حسین نے اپنے 18 سال لال کو علی اکبر کو دین خدا کے لیے قربان کر دیا، اور وہ حسین جو ہر کا لاشا ہر کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے جب اپنے بیٹے کے علی اکبر کے جنازے کو اٹھانے کی باری آئی تو میرے امام بالکل مظلوم تنہا، کوئی علی اکبر کا جنازہ اٹھانے والا نہ تھا، امام مظلوم سے علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہ سکا، امام حسین نے بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا کر میری مدد، دعا کیجئے ان دونوں جوانوں کے واسطے سے پروردگار ہماری آل و اولاد کو ان شہیدوں میں شمار کر جو امام زمانہ کی ہم رکاب شہداء ہوں، پروردگارہ ہمیں وہ توفیق دے جیسے ہم نے اپنے جوان کو امام کی نصرت کے لیے خدا کے دین کے لیے قربان کر دیا. امام حسین نے علی اکبر کو بھیج دیا جب امام زمانہ ہم سے طلب کرے تو ہم بھی اپنے اولاد کو امام کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کی صدا پر لبیک کہنے والوں میں شامل کر. بحق اصحاب کربلا, بحق ان لوگوں کے خواتین کے جو کربلا میں معاون و مددگار تھے, پروردگارہ ہم ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام والے کے ظہور میں تعجیل ہو سکے. پروردگارہ ہم ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. بار اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.